ہم نے یہ حدیث بیان نہیں کی. لیکن اصولی طور پہ اگر کوئی پڑھے تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. درود شریف کے بعد سلام سے پہلے جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں ان کا پڑھنا بہت اچھا ہے. اسی طرح جب کوئی رکعت رہ جائے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو عبدہ ورسولہ اتنا پڑھ کے عام طور پہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ امام سلام پھیرے. تو یہ جو وقفہ ایک آدھ منٹ کا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی آدمی اسی کلمے کو دہراتا رہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تو یہ بھی ٹھیک ہے, اور اللہ کے نام پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. کتاب و سنت کی جتنی دعائیں آئی ہیں وہ بھی مانگے وہ بھی ٹھیک, کیونکہ ساری نماز در حقیقت اللہ سے مانگنا ہے, دعا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصول ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور افکار پر رہنمائی فرمائیں. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پہ دو صفحے نہیں لکھ سکتا کوئی صحیح. کیا کہیں زندگی کے بارے کچھ نہیں پایا جاتا, بہت زیادہ کسی نے اگر لکھا ہے تو سیر الاولیاء میں لکھا ہے, اور وہ بھی تھوڑی سی باتیں, اور وہ بھی ضروری نہیں کہ ساری دیگر مستند روایات کہیں آئی ہوں, اس کی البتہ روایات مستند. مسئلہ اور ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالی کے لیے جتنا مٹاتا ہے نا, اس کا یہ مٹا دینا اور اس کا فنائیت اپنے اختیار سے حاصل کر لینا, یہ چیز اللہ کے ہاں بہت بڑی بنیاد رکھی جاتی. مثلاً ایک آدمی اپنی ذات سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی سے غرض نہیں ہوتی, اور اللہ تعالی کے ساتھ بندگی کی دو نسبتیں ہیں, ایک نسبت بندگی کی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کرنا, اور اس کی ضد اس کے برعکس اللہ کے معاملے میں سرکشی اختیار کرنا, اور دوسری بندگی کی نسبت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا, بالکل ایسے تصور کرنا جیسے میں بھکاری ہوں اور جا کے مانگ رہا ہوں, اور اس کی ضد اللہ تعالی سے بے نیازی ہے, اور وہ پیش آتی ہے معاذ اللہ اس شخص کو جس میں کبر ہو. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے کہ بڑائی میری چادر ہے, سمجھانے کے لیے کہ جسے میں نے اوڑھ رکھا ہے, فمن نزع منی, اور یہ جو چاہے کہ زمین میں بڑا بن کے میری چادر کو اتارے, متکبر ہو مغرور ہو, تو اللہ نے کہا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اسے ننگا کروں, یعنی شدید سزا اسے دوں. اور ٹھیک اس کے برعکس بھی ہوتا ہے پھر, کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتے ہیں اور اتنے زاویہ خمول میں رہتے ہیں کہ پاس پڑوس والا بھی کوئی نہیں جانتا, ان کی نسبت واقعی اللہ سے اگر قائم رہے تو خدا ان کی اس فنائیت اور بندگی کے سلسلے میں تین چیزیں اختیار کرتا ہے. اب تک تو یہی دیکھا ہے, ممکن ہے کوئی چوتھی چیز بھی اور اللہ ہی کے علم میں ہو. چنانچہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے زندگی میں کام کیے اور جن کے سلاسل کی تجدید خدا نے ہزار سال بعد کہیں کی، ان کا وہ جو مخفی رہنا تھا، حالات زندگی کا نہ ملنا تھا، اس سے بڑا انقلاب برپا کیا، بہت کچھ کیا. حدیث میں نہیں آیا مومن کی تین صفات؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اصل میں خلافت کے لیے اہل قرار دیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ایک حد تک سفارش بھی فرما دی تھی کہ اگر خلافت اس کو ملے تو یہ اس کا اہل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انصاف کا پیمانہ بالکل صحیح قائم رکھتے تھے. وفات سے پہلے جن چھ لوگوں کو نامینیٹ کیا، فرمایا اگر زبیر کو خلافت ملے تو زبیر اس کے اہل ہیں، لیکن اس کی تجارت خلافت چلانے دے گی. اور پھر فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو ملے تو کیا وہ اس کا اہل تو ہے، لیکن اس کی مصروفیت اسے اجازت دے گی. فرمایا علی اگر خلافت میرے بعد انہیں مل جائے تو وہ امت کو شہرتم بیضا، بڑے واضح روشن، بہت بڑی شاہراہ پر لے کے اللہ کی طرف چل پڑیں گے. لیکن یہ جو عام لوگوں میں ان کا گھل مل جانا ہے نا، لوگوں نے ان کی قدر کھو دی ہے. اور عثمان کو اگر خلافت مل جائے تو یہ اپنے رشتہ داروں سے باز آ جائیں گے، اور سعد کو خلافت مل جائے تو اس کا اہل ہے. اور میں نے جو اسے معزول کیا تھا کوفہ سے تو اس لیے نہیں کہ سعد میں اہلیت نہیں تھی، اس لیے کہ قوم اس قابل نہیں تھی. اور پھر فرمایا لیکن جس دن اسے خلافت ملی اور پھر اسے غصہ آ گیا تو یہ تو غصے میں جن ہو جاتا ہے بے قابو، پھر اسے کون سنبھالے گا. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں اختیار فرمائیں. پھر جب خلافت کا اصل مسئلہ اٹھا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، تو لوگوں نے اصرار کیا سعد رضی اللہ عنہ سے، نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے، کیونکہ سعد رضی اللہ کا انتقال بھی خلافت امارت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی ہو گیا تھا. تو پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ گئے ہیں اور انہوں نے کہا آپ خلافت لے لیں، کیونکہ آپ کو امیر المومنین نے منتخب فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا سب سے اچھا مومن کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا مومن جو پاک رہے، بالکل تنہائی کی زندگی بسر کرے، اور خدا کی عبادت میں سے حصہ ملا ہو. حظاً فی الصلاح، سعد اگر اسے نماز میں حصہ مل جائے نا اور لوگوں میں مشہور نہ ہو تو بس صحیح مومن ہے. اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہا غبتا اولیاء اندی، اللہ نے کہا میں تمہیں اپنے سب سے پیارے دوست بتاؤں، سب سے اچھے دوست، یعنی جنہیں میں نے اپنی چادر میں لپیٹ رکھا ہے، میں نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا. قلت و راسی، مر جائیں تو ان کی وراثت ہی تقسیم نہیں ہوتی، پیسے کہاں جوڑے جو وراثت تقسیم ہو. قلب واقعی، رونے والیاں بھی کم ہوتی ہیں، نہ زیادہ شادیاں کی نہ اولاد زیادہ تھی، تو اب روئے گا کون اسے. حظاً فی الصلاح، اور اسے نماز میں حصہ ملتا ہے بہت، اور جب وہ گھر پہ ہوتا ہے تو محلے والے اسے دعوت میں نہیں بلاتے، اور جب وہ کہیں محلہ چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی رہتا بھی تھے یا نہیں رہتا تھا. اور فرمایا اگر تمہیں ایسا آدمی مل جائے تو ساتھ ان کے دل جو ہے نا یہ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، بڑی پاورفل لائٹ ہے. یہ اصل تھا مزاج کہ ہر آدمی خدا کو یاد کرے اور علم حاصل کرے. بس دو ہی چیزیں ایمان والوں کے لیے، ساری زندگی علم میں کھپائے اور علم کے بعد اس علم کو عمل میں لے آئے. علم میں مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ، صحیح عقیدے کے بعد صحیح علم، صحیح علم کے بعد صحیح عمل، اور اس کے ساتھ اخلاص. بس یہ چار طریقے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کئی مرتبہ اسے واضح فرمایا. تو مطلوب اپنے آپ کو مٹانا ہے. اب جو آدمی اس حد تک مٹ جاتے ہیں نا، پھر خدا کے تین طریقے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. شیخ ایسے ہی تھے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ ان کے بارے میں زیادہ کہیں گے. انہوں نے عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی تھی، اور عثمان رحمت اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اور انہوں نے صحرا میں روک کے کہا کہ جاؤ اور ہندوستان لے لو, اور پھر وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوئے تو وہاں سے بھی قبر مبارک سے بھی یہی کہا گیا کہ ہندوستان تمہارا ہے. چشتی سلسلے کو اللہ نے بڑا فروغ دیا, چشتی صابری بھی اور چشتی نظامی بھی. اور بس چند ایک باتیں اور کہ وہ افغانستان میں جو گاؤں ہیں ان کا آبائی قصبہ تھا تو انہوں نے اتنا اپنے آپ کو مٹایا, اتنا مٹایا کہ گویا کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. اللہ نے ان کی نسبت کو ضائع نہیں ہونے دیا, یہ خدا کی عادت ہے. آپ اسی طرح دیکھیں گے ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کو پھر حالات اچھے خاصے مل جاتے ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ پہ آپ دو صفحے نہیں لکھ سکتے, چشتی صابری سلسلہ دو صفحے نہیں لکھ سکتے. صابر رحمت اللہ کے متعلق بہت زیادہ کئی برس ڈھونڈنے کے بعد شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اخبار الاخیار ایک کتاب ہے, اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ملا. ہم نے کہا پتہ نہیں حضرت نے شاید لکھا ہو, دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ اس صابر کلیر میں ایک بزرگ ہیں اور بہت تنہائی پسند ہیں, اور میرے والد کہتے تھے کہ بہت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, بس چھٹی اللہ اللہ خیر سن. کوئی شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ کو دیکھ لیں, جن کے ترجمہ قرآن پاک سے کم ہی کوئی گھر خالی ہوگا. حالات دیکھنے بیٹھے تو دو صفحے نہیں لکھ سکتے آپ. صحیح چیز دو صفحے نہیں. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں, ان پہ کچھ نہیں. بیٹا نکا والا لکھتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ دو تین صفحے نہیں لکھے جا سکتے, صحیح حالات. تو اس لیے جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں, حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے ہمارے حضرت کہتے تھے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی سوانح, تو حضرت نے فرمایا ہماری سوانح لکھنے کی کیا بات ہے, ہم میں کون سی ایسی بات ہے. فرمایا یہ میں بڑا مایوس ہوا کہ حضرت کی سوانح اب کون لکھے کیا ہو, لیکن جب انتقال ہوا تو اتنے خطوط آئے, اتنے لوگوں نے اپنے واقعات بیان کیے کہ میرے لیے انتخاب مشکل ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں نا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ میں اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ ہمارے حضرت کہتے تھے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کے آئے خان کا, تو اپنے شیخ کی قبر پہ بیٹھ گئے, پھر روتے رہے, پھر اپنے شیخ کی زیادہ ہی یاد غالب تھی. فرمایا مفتیوں سے پوچھ لینا اگر فتویٰ دیں تو حضرت کے ساتھ ادھر اسی قبر میں دفن کر دیں. بڑا محبت کا غلبہ تھا اپنے شیخ سے. تو اسی لیے جو لوگ مٹے ہوئے ہوتے ہیں نا, پھر اللہ ان کے ساتھ تین کام کرتا ہے. کبھی تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت ان کے خلفاء میں منتقل کر دیتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے خلفاء بڑی شان کے لوگ ہوتے ہیں. یہی ہوا یہاں بھی. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے بختیار کاکی, اور بختیار کاکی کا یہ حال تھا کہ دلی میں التمش کی حکومت میں ایک مرتبہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں چلتا ہوں دلی چھوڑ کے. التمش تک جب بات پہنچی, یہ ساری تاریخ میں آپ کو مل جائے گا, ایسے گپ نہیں ہے. التمش بادشاہ ہونے کے باوجود ننگے پاؤں سر سوتے ہوئے اٹھا اور بھاگ پڑا اور جا کے پکڑ لیے پاؤں. کہا حضرت کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا دلی میں نہیں رہنا. ان کا نہیں حضرت, کیوں میری سلطنت اجاڑ رہے ہیں؟ بڑی قوی نسبت تھی, اور ان کی عمر تھوڑی ہوئی, اس کی جو کسر رہ گئی تھی وہ بابا صاحب نے پوری کر دی. فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ رہے, اپنے زمانے کے امام تھے, مجدد تھے, اپنی صدی کے سلسلہ چشتیہ کے معمولی آدمی تھے. کتنے لوگ, کتنے گاؤں مسلمان ہوئے. ہندو مسلمان ہوتے تھے, ہندوؤں کو حضرت بیعت فرماتے تھے اور کہتے تھے اللہ کو یاد کر, اور یہ جو بارہ تسبیح ہے نا, اس بارہ تسبیح کی بجائے کہتے تھے ضرب لگایا کرو دل پہ اور کہو تو ہی تو, تو ہی تو, تو ہی تو. اور وہ ہندو توحید تک پہنچ جاتا تھا, پھر مسلمان بھی ہو جاتا. لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پاک پتن میں 300 سے زیادہ عورتیں صبح تہجد میں اٹھتی تھیں, ہم نے دیکھا وہ باندیاں آٹا پیستی تھیں چکیوں پہ, اور 10-10 پارے پڑھ کے ایک ایک باندی اٹھ جاتی. اتنا آٹا لنگر میں استعمال ہوتا تھا, تو معمولی آدمی. پھر حضرت نظام الدین اولیاء, یہ سارا فیض حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ کو تھا. بس پھر ختم, آہستہ آہستہ چشتی کم ہوتے گئے. سلسلہ صابریہ جو تھا نا اس کی نسبت حضرت پہ ختم ہوئے, حضرت کے بعد کے خلفہ اتنے نہیں مشہور ہوئے. پھر یہ صابریوں کی نسبت پھر اللہ نے حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی نسبت منتقل کی ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پھر ان کے خلیفہ ہوئے مولانا قاسم نانوتوی اور دیوبند ہوا, اور پھر ان کے خلیفہ ہوئے مولانا رشید احمد گنگوئی, حضرت شیخ الہند مولانا خلیل احمد سہارنپوری, احمد حسن کانپوری, پیر میر علی شاہ صاحب گورڑا والے, رائے مام اللہ, ایک عالم ایک جگ ان کے نور سے منور ہوا. یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس نسبت کو سنبھال لیتا ہے, پھر خدا جس کو چاہے اس میں منتقل کر دیتا ہے, کبھی خلفاء میں منتقل کر دیتا ہے, کبھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے لے جاتا ہے, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اس نسبت کو قیامت تک کے لیے رکھ دیتا ہے تاکہ قیامت میں اس بندے کو اس گمنامی پہ بھی انعام دے. اللہ کا منشا یہی ہوتا ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے, کیونکہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو جو علوم اور معارف اس انسان کو دیے گئے ہوتے ہیں اگر وہ عام لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرنے لگے تو وہ کفر تک لوگ پہنچے. یہ ہوا تھا ابن عربی کے ساتھ. ابن عربی کے خلیفہ تھے صدر الدین قونوی, اور صدر الدین قونوی نے جب حالات بیان کرنا شروع کیے, صدر الدین قونوی اور مولانا جلال الدین رومی, یہ بامی ایک ہی دور کے, صدر الدین قونوی جب بیمار ہوئے جلال الدین رومی رحمت اللہ تو ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے, ان کا مزار ترکی میں ہے اب بھی ہے انقرہ میں, غالباً دیکھا استنبول میں دیکھا تھا, بہرحال اب حاضر ہوئے ان کے مزار پہ تو بہت دیر سوچتے رہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس پہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے, بہت سخت الفاظ ان کے بارے میں لکھے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے جس درجے پہ امامت کے درجے پہ فائز تھے صدر الدین قونوی. یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو بھی قضیہ پیش آیا, حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ابن عربی کو جب عالم کشف میں خدا کے قرب میں دیکھتا ہوں تو اللہ کے مقربین بارگاہ کی دربار میں دیکھتا ہوں, اور جب میں اس کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو یہ سب گمراہی سے بھری ہوئی ہیں, میں حیران ہوں کدھر جاؤں. تو اللہ تعالی کی حکمتیں, اصل میں علم اور قدرت یہ دونوں جمع ہو جائیں تو حکمت پیدا ہوتی ہے. کسی کے پاس علم نہیں ہوتا اور کسی کے پاس قدرت نہیں ہوتی. مثلا آدمی کو علم ہے کہ حکومت خراب کام کر رہی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا, پتا ہے کہ کرپٹ آدمی ہے فلاں آدمی, پتا ہے کہ فلاں آدمی بد اخلاق ہے, پتا ہے کہ فلاں سیاستدان کیسا ہے, اس کے باوجود قدرت نہیں ہے نا اسے ہٹانے کی لانے کی, کچھ بھی نہیں, تو حکمت کہاں سے آئے. اسی طرح کسی آدمی کے پاس قدرت ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا. حکومت میں بہت سے افسر ہیں, اپنے سیکٹریز فلاں فلاں, اس کو ہٹانے کی اسے قدرت ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ ایسے فراڈ کرتا ہے. جب یہ دونوں کسی شخص میں جمع ہو جائیں, علم بھی اور قدرت بھی, اس بنا پر جب وہ پالیسی مرتب کرتا ہے تو پھر حکمت جنم لیتی ہے, اور وہ حکمت ایسی ہوتی ہے جو ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اسی لیے خدا کہتا ہے میں یہ حکمت, اور جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتی خیرن کثیرا, ہم نے اسے بڑی خیر سے نواز. بس اور دلی میں شیخ الاسلام نجم الدین کبریٰ تھے, اور نجم الدین کبریٰ کو حسد پیدا ہو گیا تھا حضرت خواجہ سے اختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ کاک ایک جگہ ہے کاکی, فرغانہ بابر کا گاؤں وہاں کے قریب ہے, حضرت وہاں سے آئے تھے. تو حسد پیدا ہو گیا تو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ کے حالات آپ نے پوچھے ہیں تو یہ مستند واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت تشریف لائے تھے دلی اجمیر سے, تو اجمیر کو جو انہوں نے منتخب کیا تھا، بلکہ اگر آپ یہ تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ممکن ہے اس جملے سے کوئی بچہ آگے کو تاریخ میں یہ بات اس نظریے کو لا سکے. جتنے بھی ہندوؤں کے بڑے مندر اور تیرتھ ہیں ہندوستان، ہم جتنی مرتبہ گئے اس بات پہ غور کرتے رہے، ہر ایک کی راہ میں کوئی نہ کوئی صوفی بیٹھا ہوا ہے. مندر 1000 سال پہلے بنا تھا، صوفی 800 سال پہلے آیا تھا. مندر بنے ہوئے 400 سال گزر گئے، پھر صوفی آیا اور بیٹھ گیا. ہر بڑے تیرتھ اور مندر میں آپ کو یہ نظر آئے گا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندو ضعیف الاعتقاد تھے، ہندوؤں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ آتے جاتے دور آپ سمجھے نا، ایسا تھا جب چراغ جلتے تھے. بڑی بحث کی ہے قبروں پہ چراغ جلانے کی، رات کو چراغ جلانا خانقاہوں پہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور مفتیوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ مشائخ رات بھر سارا سال چراغ جلا کے رکھتے تھے خانقاہ کے دروازوں پہ، تاکہ کوئی بھولا بھٹکا، کوئی جنگل میں کوئی روشنی چاہے یہاں آ جائے، رات گزار لے. بس اتنی بات، اس کو شریعت سے کیا غرض تھا؟ یہ تو انسانوں کی سہولت کی ایک چیز تھی، خام خواہ فتوے کی نظر کر کے اسے حرام قرار دے دیا. تو صوفیہ چراغ جلاتے تھے ہمیشہ، جیسے آپ لائٹ روشن کر دیتے ہیں کہ اس گلی سے جو بھی گزرے اسے لائٹ کی پرابلم ہو، وہ ایسے ہی تھا. ہندو آ جاتے تھے، ہندوؤں کے لیے دسترخوان بچھانا، ان کی سیوا کرنا، انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ سب چیزیں ہوتی تھی. وہ اپنی جستجو سے بھی پوچھتے تھے اور یہ بھی موقع جانے نہیں دیتے تھے، ہاتھ سے اسے اسلام کی کوئی بات سکھا دی، کلمہ سکھا دیا، کوئی چیز کر دی. تو اس طرح اسلام پھیلتا چلا گیا. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ جو اجمیر میں گئے تھے، ایک تو انہیں اشارہ غیب سے ہوا تھا، یہ ہوتا ہے صوفیہ میں سے جس سے اللہ نے تربیت اور ارشاد کا کام لینا ہو نا، تو دو طرح ہوتی ہیں چیزیں. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں کام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیتے ہیں فلان جگہ کام کرو. یہ بہت سوں کے ساتھ پیش ہے، وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ کے ساتھ پیش آیا تھا اور بہت سے لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے نصیب میں اسباب اور وسائل کی قلت لکھی بھی ہوتی ہے. مثلا یہ کہ یہ کام کرے، جتنا بھی دین کا پیسہ اسے نہیں دینا، جتنا مرضی کام کرے، کوئی مسجد ہی نہیں دینی. تو پھر سلسلے میں جو مشائخ ہوتے ہیں ان کی دعا کام آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے رب اسے دے دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے دکھا دیا جاتا ہے، یا شیخ بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کے جو لوگ ہیں نا، یہ شہر تمہارے حوالے ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے ٹیکس اور پیسہ ادھر سے اب تمہیں ہم دیں گے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، اجمیر چلے گئے تھے اور اجمیر منتخب کیا گیا تھا ان کے لیے کہ یہاں آپ بیٹھیں اور یہاں سے ہم پھیلائیں گے دین کو. اور شیخ آئے اجمیر سے دلی خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے. یہ پرانے مشائخ میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہ اس کو بھی بیعت کرو اور اس کو بھی بیعت کرو اور اس کو. وہ اتنے بیعت میں محتاط تھے کہ ہم اپنے زمانے کے ان شعبدہ بازوں کو دیکھتے ہیں، یہ خلافت دینے میں اتنے محتاط نہیں جتنا وہ بیعت کرنے میں محتاط نہیں کرتے تھے. بایزید بستامی رحمت اللہ نے ساری زندگی میں 3 آدمیوں کو بیعت کیا اور 3 کو خلافت دے دی چھٹی، چلو نہیں کرتے. ہمارے شیخ کا حلقہ پوری دنیا کی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، برونائی اور ایک اور عمان کے کہاں کے بادشاہ آئے ہوئے تھے اور شیخ کھڑے تھے، ان کے پاؤں ان کے گھٹنوں کے لیے جھکے اور چھوا، کوئی التفات نہیں تھا کہ کون ہے اور کون نہیں. تو یہ بات ہی نہیں تھی. اس سے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء بھی بڑے تھوڑے تھے. تو ملنے کے لیے دلی تشریف لائے. جب دلی آئے تو نجم الدین کبریٰ جو شیخ الاسلام تھے انہوں نے شکایت کی. انہوں نے کہا حضرت جی کس کو خلافت دے کے بھیج دی ہے؟ جو دلی میں اٹھتا ہے انہی کی خانقاہ میں چلا جاتا ہے، جو دلی میں اٹھتا ہے ادھر ہی چلا جاتا ہے، میرے پاس تو کوئی آتا نہیں اور میں شیخ الاسلام ہوں. شیخ نے فرمایا کہ ہم آپ کا دل نہیں توڑیں گے، چلے گئے. اور کا معین الدین رحمت اللہ نے فرمایا قطب الدین مختار قادسی یہ الفاظ مورخین نے نقل کیے ہیں. فرمایا کہ بابا ہم چنی مشہور شدی کہ خلق خدا شکایت کنت. بابا اتنی جلدی اتنے مشہور ہو گئے ہو کہ مخلوق خدا تمہاری شکایت کرنے لگی ہے, اٹھو چلو میرے ساتھ اور اجمیر بیٹھو اور تم اس مقام کے آدمی ہو کہ میں تمہاری خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. حضرت نے کچھ نہیں دیکھا, اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت ہم تو اس قابل نہیں کہ آپ کی خدمت میں صحبت میں بیٹھ سکیں, کجا یہ کہ آپ یہ جملے فرماتے ہیں, چل پڑے. التمش نے پھر آ کے روکا تو دلی مرکز بنی. یہ چند ایک چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسی خاص چیز ہے. اور چشتیوں کا شعار تو اپنے آپ کو مٹانا ہے, یہ تو نقشبندیوں نے شروع کی تھی. یہ تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا کہ خانقاہیں بناؤ, کتب خانے قائم کرو. نقشبندیوں کی یہ دو چیزیں کل جگ میں مشہور ہیں, ان کی خانقاہیں اور ان کے کتب خانے. ہمیشہ علم, مشغلہ, پڑھنا پڑھانا, علماء کی قدر. اور چشتیوں میں عشق, محبت, رونا دھونا, اپنے آپ کو مٹانا, جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو چھپانا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں بھی تھا. آپ دیکھتے نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہادات اتنے کسی نے قبول نہیں کیے جتنے حنفیوں نے کیے. اور حنفیوں میں ان سب میں امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. ابن مسعود اتنے زیادہ فنائیت میں تھے کہ کسی طرح گم ہو جاؤں, کسی طرح مجھے کوئی جانے نہیں, کوئی پہچانے ہی نہیں کہ میں کون. سو مچ سو یہاں تک کہ ایک دن فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ہی سوال ہے اور تین آدمیوں سے پوچھا گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا چاہتے ہیں اللہ کے ہاں جائیں, تو انہوں نے کہا لا لیا ولا علیہ, نہ خدا گناہوں کا حساب لے اور نہ نیکیوں کو دیکھے, اپنے سامنے لائے نہیں بس, اور ورے ورے ہی جنت دے دے وہیں بھیج دے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا, وہ گورنر تھے, بڑے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے بڑی محبت کی باتیں ارشاد فرمائی تھی. یار لمبی بات ہو جاتی ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ابو موسیٰ آپ کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا چاہتا یہ ہوں کہ اللہ قیامت میں نیکیوں کو سامنے لائے, گناہوں سے درگزر کرے, انعام دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں, خدا اس کو دیکھے, خدا اس پہ اجر دے اور جنت میں بھیجے, یہ چاہتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا, انہوں نے کہا بس یہ ایک زندگی بہت ہے, چاہتا ہوں اس کے بعد قبر سے اٹھایا بھی نہ جاؤں, کہا آخرت میں بھی کوئی یاد نہ کرے کہ ابن مسعود کو یاد نہیں تھا, دنیا میں کوئی آیا تھا, اس سے زیادہ اب تمنا کچھ نہیں کہ بالکل مٹ جاؤں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ جو ان سے شروع ہوئی ہے یہ حنفیت ہے. اس لیے چشتیوں کا نام نشان کہاں ملتا ہے, یہ تو اپنے آپ کو مٹاتے رہے ہمیشہ, جو کوئی سبب ہو سکتا تھا نا ان کو نام دیتا, اس سے بھی بچتے رہے کہ نہیں چھٹی ملنا ہی نہیں. اسی لیے دو چشتیوں کی بات سناتے ہیں پھر بات ختم. حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ چلے گئے نا جودن, جب دلی میں وہ تھے تو لوگ ان سے ملنے آیا کرتے تھے. دلی سے پہلے وہ جس گاؤں میں رہتے تھے قصور, یہ جو آپ کا قصور کے یہ لوگ تھے اصل میں پنجابی, تو شیخ وہاں تشریف لے گئے دلی, بیعت ہوئے, خلافت ہوئی, اجازت وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن حضرت مختار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے ایک جگہ سے گزر رہے تھے, فرمایا یہاں سے دلوں کی خوشبو آتی ہے, ایسے دل جو خدا کی محبت میں جل کے کباب ہو گئے ہوں یہاں سے خوشبو آتی ہے. بس پھر اس کے بعد وہ انتقال ہوا تو وہیں ان کی تدفین ہوئی, ان کا یہ زمین خرید لو, زمین خریدی گئی. بہرحال مختصر یہ کہ حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ نے جب سجادہ نشینی شروع کی ہے تو ایک دن ایک پہلوان تھا آ کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا حضرت آپ پہلے اچھے تھے, آپ سے ملاقات ہو جاتی تھی, اب ہر وقت مسجد آپ کے مریدوں سے بھری رہتی ہے, ملاقات ہی نہیں ہو سکتی, کیا کریں, تو شیخ نے فرمایا کو ہم اتنے مشہور ہو گئے ہیں. فرمایا جمال الدین کہاں ہیں؟ وہ حاضر ہوئے. فرمایا جمال الدین تمہارے گاؤں چلتے ہیں. ہانسی ایک گاؤں تھا چھوٹا سا, کوئی جانتا نہیں تھا, اور بہت دور بہت مشکل راستے, 12-13 سال شیخ وہاں جا کے چپ بس آرام سے بھری بھری دلی کی خانقاہ چھوڑ کے چل پڑے. کسی نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, شیخ نے آپ کو یہاں بٹھایا تھا اور آپ اتنے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا میرے شیخ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس کے لیے جنگل اور شہر سب برابر ہے, میں جہاں جاؤں گا میرے ساتھ ہی وہ چیز جائے گی, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. بالکل تنہائی میں جب وہاں مشہور ہوئے تو پھر چلے وہ سفر پہ, ان کا کوئی جگہ چنو. تو جب اجودھن پہنچے پاک وطن تو یہاں کے لوگ بڑے ہی اکھڑ مزاج تھے, لڑتے تھے بات بات پہ, مارنے پہ آتے تھے. شیخ نے کہا بس یہیں رہیں گے. تو جو دو چار مری تھے ان کا حضرت یہاں کیسے گزارا ہوگا؟ فرمایا یہی تو خوبی ہے کہ کوئی آئے گا نہیں, یہی تو اچھائی ہے, کوئی چھیڑے گا نہیں, تنگ نہیں کرے گا. ابن بطوطہ بھی یہاں آیا, ابن بطوطہ نے بھی حضرت رحمۃ اللہ کی چیزیں لکھی. ہوا یہ کہ حضرت کے دوسرے بھائی تھے, بعض کہتے ہیں حقیقی بعض کچھ اور کہتے ہیں, بہرحال جو بھی تھے نجیب الدین متوکل تھے, انہوں نے دلی میں خانقاہ بنا لی. حضرت تو نکل آئے اور خانقاہ میں شہزادے آنے لگے, بڑے بڑے پیسے آنے لگے, مال آنے لگا, پولیٹیکل لیڈرز, اور اس کی شہرت ہونے لگی کہ دلی میں چشتیوں کی خانقاہ میں نجیب الدین متوکل اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ بادشاہ زیارت کے لیے اور بیعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. چشتی کبھی یہ نہیں کرتے تھے, یہ نقشبندی کرتے تھے بادشاہوں کو. چشتی حضرات کہتے تھے ہم تو خاموشی ڈھونڈتے ہیں اور تنہائی ڈھونڈتے ہیں, ان کو بیعت کرنے کا دوسرا ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہر غریب آدمی اٹھ کے چلا آئے گا کہ حضرت اس کے نام رکا لکھ دیں میرا کام ہو جائے. چشتیوں کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا. اب وہاں جب لوگ آنے لگے, سب چیزیں مشہوری ہوئی, شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کی تو حکومت بدلی, حکومت بدلی تو فوج آ گئی. انہوں نے کہا حضرت نکالیں مال جو شہزادے آپ کو دیتے رہے, یہ خانقاہ کہاں سے بنی ہے؟ نیب والے آ گئے نا سارے مل کے. تو انہوں نے خط لکھا اجودھن پاک پتن اور کہا حضرت بڑا برا گرفتار ہوا ہوں اور جان کا خطرہ پڑ گیا ہے. حضرت نے جواب میں لکھا کمال کی بات کی, فرمایا نجیب الدین تم نے کب سے پکی خانقاہیں بنانی اور لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا؟ تمہیں ہمارے پیرانے پاک کے مسلک کا علم نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ گمنامی میں رہتے تھے اور ہمیشہ متمول اور سرمایہ دار لوگوں سے دور رہتے تھے. تم نے جب اپنی روش بدلی ہے تو ضروری ہے کہ تم پہ گرفت ہوئی, ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اور ان کا یہ حال تھا اپنا کہ بلبن جب گیا ہے, بلبن کی کمر توڑ دی اس کے بیٹے محمد شاہ محمد کے انتقال میں. بلبن دلی میں بیٹھ کے حرمین شریفین میں 4 مدرسے چلاتا تھا, حنفی مالکی شافی اور حنبلی, اور پیسے یہاں سے جاتے تھے. ہندوستان کوئی معمولی چیز تھوڑا ہی تھا, اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہاں سے پیسہ جاتا تھا, اورنگزیب کے زمانے میں تو حد ہو گئی. مکہ کا گورنر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو لکھتا تھا کہ حج کے لیے جو حاجی آئیں گے ان کے لیے پیسے نہیں ہیں, مہربانی کریں کچھ پیسے بھیجیں تاکہ اس سال مسلمان حج کر سکیں. تو اورنگزیب رحمت اللہ نے خط میں کسی کو لکھا, مجھے بڑی شرم آتی ہے ہر سال مکہ سے خط آتا ہے اور وہ اللہ کے نیک بندے, ان کے لیے ہم اتنے یہ سونا مقرر کر رہے ہیں, ہر سال اتنا سونا بھیج دیا جائے تاکہ انہیں لکھنے کی نوبت آئے. اور اس کا حال یہ تھا اورنگزیب کا کہ جب انتقال ہوا ہے ان کا تو صرف آگرہ میں 32 کروڑ روپے چھوڑ کے گیا ہے. دلی کا تو بیت المال ہی الگ تھا نا, باقی بیت المال الگ تھے, صرف آگرہ میں گنے گئے تو 32 کروڑ نکلے. اور حضرت کا حال یہ تھا کہ بلبن بادشاہ نے درخواست کی کہ ہم ادھر آئے ہوئے ہیں دیپالپور میں, دیپالپور میں اب بھی اس کے بیٹے محمد کا مزار ہے. بلبن نے کمال کا آدمی تھا, اس نے کہا کچھ ہو جائے میرے بیٹے, وہ بڑا شہر سب چیزیں سب خوبیاں, اس نے کہا بیٹے تاتاریوں کو ہندوستان میں نہیں داخل ہونے دینا, شام لٹ گیا, مصر لٹ گیا, حرمین شریفین کے قریب قریب وہ جا پہنچے, سب تباہی, تاتاری چنگیزی چھا گئے تھے آندھی کی طرح, ایسی آندھی جس سے پہلے کوئی بارش نہیں تھی, اور اس آندھی کے بعد بھی کوئی روئیدگی نہیں تھی. ایسے چھا گئے عالم اسلام پہ. بلبن نے کہا قسم ہے مجھے جو تمہیں آنے دوں. تو نتیجہ یہ کہ عراق، شام، مصر، ہر جگہ سے علماء ہجرت کر کے ہندوستان آئے. اور بلبن کے بلبن میں حضرت کو لکھا کہ حضرت دیپال پور آئے ہوئے ہیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل صاف انکار ہو گیا کہ نہیں مل سکتا. بڑی کوشش کی بلبن نے. حضرت فرمایا کوئی صورت نہیں ملنے کی، یہ اتنے گمنام تھے. تو ان کے حالات آپ کیا پوچھتے ہیں؟ سبحان اللہ.